السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان میں احتجاج، کراچی میں متعدد زخمی. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور کیے جانے پر بھارت کی شدید تشویش. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے فرانس میں مسلمان شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کو پیرس میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ادھر بیلجیم میں 13 افراد کو دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہونے کے بنا پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جرمنی کے شہر برلن میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سول سوسائٹی کے ارکان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پشاور میں بچوں کے اسکول پر حملے کا 1 ماہ مکمل ہونے کے بعد ان کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں 16 دسمبر کو اسکول پر ہونے والے ملک کے بدترین دہشت گرد حملے کا جمعے کو 1 ماہ مکمل ہونے پر مختلف شہروں میں سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے حملے میں مرنے والوں کی یاد میں ریلیوں کا انعقاد کیا. گزشتہ ماہ اس حملے میں 133 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے سول سوسائٹی کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے مرنے والوں کی یاد میں یہاں شمعیں روشن کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ریلی میں عام شہریوں کے علاوہ قانون سازوں کی بھی ایک قابل ذکر تعداد شریک تھی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں رکن قومی اسمبلی علیزہ اقبال حیدر کا کہنا تھا کہ اس وقت سب کو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے.
میں مطالبہ کرتی ہوں ہر پاکستانی سے، ہر شہری سے، ہر ممبر نیشنل اسمبلی سے، جوڈیشری سے، ایگزیکٹو سے، ملٹری سے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب ایک ہو جائیں. کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی، کوئی گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہے. جس بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے اور سامنے ایک بچہ کھڑا ہے، وہ اس ملک کا دشمن ہے.
معروف سماجی کارکن طاہرہ عبداللہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کوششوں سے مطمئن دکھائی نہیں دیتی اور قدرے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ہم چاہتے ہیں کہ ان کا لہو رائے گاہ نہ جائے، لیکن وہ رائے گاہ جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک 1 مہینہ گزر گیا لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مثبت اور ٹھوس قسم کی کاروائی اور پیش رفت نظر نہیں آ رہی.
لیکن یہاں موجود وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر تمام فریقین متحد اور متفق ہیں اور شرپسند عناصر کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا.
ہم سب ایک پیج پر ہیں اور سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم میں کوئی کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے. جس شخص کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے وہ جیل کے پیچھے جائے گا، کوئی نہیں روک سکتا اسے.
مختلف سماجی تنظیموں نے نہ صرف ملک بھر میں ایسے اجتماعات کا اہتمام کیا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی پشاور حملے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب بھی منعقد کی جا رہی ہیں. پاکستان کی حکومت نے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت کے ساتھ مل کر متفقہ طور پر ایک قومی لائحہ عمل تشکیل دیا ہے، جس کا مقصد ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا تھا. پاکستانی فوج گزشتہ جون سے شمالی وزیرستان میں تشدد پسندوں کے خلاف کارروائیاں کر ہی رہی تھی، لیکن پشاور اسکول حملے کے بعد اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا اور پورے ملک میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں. 16 دسمبر کے واقعے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ 6 سال سے پاکستانی جیلوں میں دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت کے مرتکب قیدیوں کی پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی، جس کے بعد سے اب تک 1.5 درجن مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے. امریکہ نے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. رواں ہفتے ہی اس نے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. پشاور اسکول پر حملے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے ہی قبول کی تھی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
متعدد ملکوں کے سفیروں اور اقوام متحدہ کے مختلف شعبوں کے نمائندوں نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا جہاں پاکستانی فوج جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں فوج کو ملنے والی کامیابیوں سے آگاہ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ غیر ملکی سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو اس قبائلی علاقے کا دورہ کروایا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کا دورہ کرنے والے وفد میں افغانستان اور ہالینڈ کے سفیر، آسٹریلیا کے ہائی کمشنر، امریکہ، جرمنی اور ارجنٹائن کے سفارتخانوں کے ناظم الامور، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک، ادارہ برائے پناہ گزین اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ہمراہ وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان بھی شمالی وزیرستان گئے۔ فوج کے بیان کے مطابق سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کو آپریشن ضرب عزم میں ملنے والی غیر معمولی کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق دہشت گردوں سے قبضے میں لی گئی اور ان کی تباہ کردہ پناہ گاہیں، دیسی ساخت کے بم بنانے کی فیکٹریاں، سرنگیں، خودکش بمباروں کے لیے تربیتی مراکز اور دہشت گردوں سے قبضے میں لیا گیا گولہ و بارود بھی غیر ملکی وفد کو دکھایا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق غیر ملکی وفد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی قوم اور فوج کے عزم اور قربانیوں کو سراہا۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج نے ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف 15 جون کو آپریشن ضرب عزم کا آغاز کیا تھا۔ اس قبائلی علاقے کو دہشت گردوں کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے، جہاں ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اور مواصلاتی مراکز کے علاوہ تربیتی سینٹر، پناہ گاہیں اور گولہ و بارود تیار کرنے اور انہیں ذخیرہ کرنے کی جگہیں تھیں۔ فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 90% حصے سے شدت پسندوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ حکومت پاکستان ان افراد کی واپسی اور ان کے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کے حصول کی خواہاں ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی ایک کانفرنس کے انعقاد کا بھی امکان ہے۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کو شمالی وزیرستان لے جانے کا مقصد بظاہر انہیں اس بات سے آگاہ کرنا بھی تھا کہ اس علاقے کی بحالی کے لیے کثیر مالی وسائل درکار ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فرانسیسی جریدے میں چھپنے والے توہین آمیز خاکوں پر احتجاج کے لیے جمعے کے روز پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں یہ مظاہرہ تشدد اختیار کر گیا۔ شہزاد حسین کی ایک رپورٹ کراچی سے۔
فرانس کے ایک جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جمعے کو پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی احتجاج کیا گیا اور تین تلوار پر ہونے والے اسلامی جمعیت طلبہ کے مظاہرے میں میڈیا کے کیمرامین اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے جب اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے فرانس کے قونصل خانے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ان کی پولیس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کلفٹن کے علاقے کے اعلیٰ پولیس افسر SP فدا حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سب کچھ صحیح جا رہا تھا اور وہاں پہ ان کو یادداشت پیش کرنی تھی جو کہ ہم نے الاؤ کر رہے تھے، تو اچانک کچھ لوگ شر پسند قسم کے تھے، ان کی ریڈی کے اندر سے باہر نکلے اور پیچھے سائڈ سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اسٹریٹ فائرنگ کی، جس میں ہمارے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے میڈیا کے ایک نمائندے، پی کے فوٹوگرافر، ان کو پھر گولی لگی آصف حسین کا نام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک DSP ہیں افتخار لودھی وہ بھی زخمی ہو گئے اور ہمارے 4-5 اور پولیس والے بھی زخمی ہو گئے پتھراؤ اور فائرنگ سے۔ اس کے جواب میں ہم نے جو ہے واٹر کینن یوز کی اور کچھ شیلنگ بھی کی تاکہ ان کو ڈسپرس کیا جائے وہاں سے۔
اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے جنرل سیکرٹری عمر سعید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تھے فرینک کانسلیٹ، لیکن وہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو پولیس نے بیریئر لگا کے اس ایریا کو بند کیا ہوا تھا، اور جب ہم نے پولیس انتظامیہ سے بات کی کہ ہم یہاں پہ پرامن طریقے سے آئے ہیں اور ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس نے ہماری بات نہیں سنی اور ہم نے یادداشت پیش کر نہیں دی، آپ دیکھیے پولیس نے ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلا اور کارکنان کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع کر دی۔
مظاہرے میں زخمی ہونے والوں کو کراچی کے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا اور شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہمارے پاس زخمی آئے تھے اس مظاہرے میں سے اور जिसमें एक मीडिया के रिपोर्टर थे, फोटोग्राफर एएफपी एजेंसी के, एजेंसी फॉर फ्रांस प्रेस. His name is Asif and he had an injury, gunshot injury to his chest. और at the moment he is now stable. और दूसरे जो थे वो, उनका नाम सलमान है और वो एक सिविलियन थे जिनकी टांग में गोली लगी थी नी के इलाके में और he is stable. तीसरे पुलिस के अहलकार थे जिनको हार्ट ब्लंट इंजरी लगी थी probably by some stone and he is also stable. उनका CT scan अभी हमने कराया और हमने उनको न्यूरो सर्जरी में एडमिट कर दिया. बहरहाल वो स्टेबल है इस वक्त.
फ्रांस के जरीदे में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी मुजम्मत की है. जुमेरात को कौमी असेंबली में इस हवाले से एक मुजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई थी और कानून साजों ने पार्लियामान के बाहर रैली भी निकाली थी. मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान किया गया था और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत तकरीबन तमाम बड़े शहरों में जुमे को एहतजाजी मुजाहरे किए गए. फ्रांसीसी जरीदा शार्ली एब्दो इससे कबल भी गुस्ताखाना खाके शाया कर चुका है और पिछले हफ्ते पेरिस में उसके दफ्तर पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए थे. शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची.
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात.
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने फ्रांस में मुसलमान शिदत पसंदों के हाथों हलाक होने वालों को पेरिस में खराज अकीदत पेश किया और फ्रांस के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया. उधर बेल्जियम में हाई अलर्ट है और जुम्मे के रोज मुल्क भर में होने वाली कार्रवाईयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया और जर्मनी के शहर बर्लिन में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया. उन पर शुबा है कि वो शाम में दौलत इस्लामिया के लिए अस्करीत पसंदों को भर्ती कर रहे थे. तफसीलात इन रिपोर्ट्स की अंजुम हैरल्ड किल की ज़बानी.
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी का कहना है कि फ्रांस अमरीका का सबसे पुराना इत्तहादी है और दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ डटे रहेंगे. जॉन कैरी अपने फ्रांसीसी हम मनसब लॉरा फैबियोस के हमरा पहले मशरकी पेरिस में कोशर सुपरमार्केट पहुंचे, जहां गुज़श्ता जुमे को यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद को एक शिद्दत पसंद ने हलाक कर दिया था. अमरीकी वजीर खारजा ने यहां फूलों की चादर चढ़ाई. बाद में जॉन कैरी और लॉरा फैबियोस जरीदे शार्ली एब्दो के दफ्तर गए. यहां शिद्दत पसंदों ने मुदीरे आला समेत 12 अफराद को हलाक कर दिया था. इससे पहले जॉन कैरी ने सदारती महल में फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलां से मुलाकात की थी. ओबामा इंतजामिया पहले ही एतराफ कर चुकी है कि गुज़श्ता इतवार को पेरिस में होने वाली रैली में अपने किसी आला नुमाइंदे को न भेजकर इसने गलती की है. इस रैली में 40 के करीब मुल्कों के रहनुमाओं और आला शख्सियात ने शिरकत की थी और फ्रांस में हुकाम के मुताबिक ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी. जुमे के रोज एक दूसरी पेशरफ्त में पुलिस ने पेरिस में दहशतगर्द हमला करने वालों से मुबैना ताल्लुक के शुबे में कम अज कम 10 अफराद को हिरासत में लिया है. फ्रांसीसी हुकाम को मजीद हमलों का खदशा है और वो पूरी तरह से चौकन्ना हैं. उधर जुमे के रोज बेल्जियम में मुल्क भर में होने वाली कार्रवाईयों के दौरान 2 मुसल्ला अफराद को हलाक और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है. इस्तगासे का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद के बारे में शुबा है कि ये एक ऐसे मुसलमान शिद्दत पसंद ग्रुप के अरकान हैं जो पुलिस अफसरान पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये गिरफ्तारियां एक नागुजीर दहशतगर्द हमले को रोकने के लिए की हैं. इस कार्रवाई के दौरान भारी असलहे से लैस 2 अफराद को हलाक जबकि तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि जुमेरात की शब मशरकी शहर वरवेज में एक दहशतगर्द सेल पर छापे के दौरान मुसल्ला अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस बारे में बात करते हुए फेडरल मैजिस्ट्रेट एरिक वॉन डरसिप्ट का कहना था, इन पर काबू पाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के दौरान उन्होंने मुतादिद मर्तबा फायरिंग की. 2 मुश्तबा अफराद को हलाक और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. खुशकिस्मती से इस कार्रवाई के दौरान किसी पुलिस अफसर और न ही आम शहरी को कोई नुकसान पहुंचा. ताहम इस मुतशद्दद कार्रवाई के दौरान चंद शहरियों ने अपने तहफ्फुज़ के बारे में खौफ का इजहार किया है. एक शहरी स्टीवन वॉन डर बी सेन ने बताया, मुझे गोलियां चलने और धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हकीकत में संगीन साबित हुई. ये खासा डरावना था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी को यूनियन के इजलास में जाना था लेकिन मैंने इससे कहा कि वो घर पर ही रहे और कहीं ना जाए. کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حکام کے نزدیک چند شدت پسند شام سے واپس بیلجیم آ گئے ہیں۔ بیلجیم میں چار درجوں میں سے چوکنا رہنے کی سطح کو تیسرے درجے تک بلند کر دیا گیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز میشیل کا کہنا تھا، ہمیں کسی مخصوص حملے کے بارے میں علم نہیں ہے، تاہم صورتحال کے پیش نظر ہم نے چوکنا رہنے کی سطح کو بلند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحفظ کے پیش نظر یہ احتیاطی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتے۔ بیلجیم کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود دہشت گرد سیل اور فرانس میں گزشتہ ہفتے دہشت گردی کرنے والوں کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آیا۔ اور ادھر جرمنی میں استغاثے کا کہنا ہے کہ برلن میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر شبہ تھا کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ کے لیے جنگجو بھرتی کر رہے تھے، تاہم ان کا پیرس کے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جرمن عہدیدار مارٹن سٹیلٹنر کا کہنا تھا، یہ بات واضح طور پر کہنا ضروری ہے کہ ان کا پیرس میں ہونے والے حملوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے بھی کوئی اشارے نہیں ملے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی جرمنی میں کی گئی تھی۔ یہ تحقیقات مہینوں سے جاری تھی اور اس کاروائی کی بھی کافی عرصے سے تیاری کی جا رہی تھی۔ جرمنی کے دارالحکومت میں 200 پولیس افسران نے 11 مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران ان افراد کو گرفتار کیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے درمیان جمعے کے روز پیرس میں ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں کے مطابق یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے جاری رہی۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے اس ہفتے جنیوا میں بھی جواد ظریف سے ملاقات کی تھی، جسے امریکی عہدیداروں نے بہت سود مند قرار دیا تھا۔ پوپ فرانسس نے، جو فلپائن کے دورے پر ہیں، ملک کے لیڈروں پر زور دیا ہے کہ بدعنوانیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے غربت اور سماجی ناہمواری کو ختم کریں جس سے ان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ فرانسس نے اپنے پانچ روزہ دورے کے آغاز پر ایک خطاب میں یہ بات کہی۔ اس موقع پر صدر بینگنو اکینو اور دوسرے اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔ بعد میں انہوں نے مینیلا کے گرجا گھر میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ پوپ فرانسس جمعرات کے روز پانچ روزہ دورے پر فلپائن پہنچے تھے، جہاں رومن کیتھولک عیسائیوں کی اکثریت آباد ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کی شب برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ورکنگ ڈنر کیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ ایک ہفتے قبل پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
اس ہفتے دونوں لیڈروں نے اخبار ٹائمز آف انڈیا میں ایک مشترکہ مضمون لکھا تھا، جس میں مسلمان دہشت گردوں کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قائم کرنے کا اعادہ کیا گیا تھا۔ جمعرات کے روز ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے مسٹر کیمرون کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک انٹیلیجنس کے شعبے میں قریب سے مل کر کام کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا،
There is a broad agreement that we need to have the powers to...
ایک وسیع تر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے اختیار ہونے چاہیے جو شدید صورتحال میں دہشت گردوں کے درمیان ابلاغ کو روک سکیں، اور آج کل یہی امریکہ کر رہا ہے اور یہی برطانیہ کر رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے صرف برطانیہ اور امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دیگر ملکوں میں لا تعداد جانیں بچائی جا سکی ہیں۔ مغرب اور مشرق وسطی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برطانیہ طویل عرصے سے امریکہ کا قریب ترین اتحادی رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر اوباما اور وزیر اعظم کیمرون جمعے کے روز ملاقات کریں گے، جس دوران دہشت گردی، ایبولا اور یوکرین میں روس کے اقدامات سمیت دیگر موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ صدر اوباما سے یہ کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ صدر صاحب گوگل اور فیس بک جیسی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں سے کہیں کہ وہ حکومتوں کو یہ اجازت دیں کہ وہ مخصوص معلومات کو دیکھ سکیں۔ امریکہ میں یہ ایک حساس موضوع ہے، کیونکہ یہ معلومات افشا ہونے کے بعد کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی لاکھوں امریکیوں کے فون کالوں کی نگرانی کر رہی ہے، ایک شور مچ گیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اپنے 400 فوجی تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو اعتدال پسند شامی باغیوں کو تربیت دیں گے تاکہ وہ دولت اسلامیہ جنگجو گروپ کا مقابلہ کر سکیں۔ توقع ہے کہ یہ ٹریننگ مارچ میں شروع ہوگی۔ امریکی وزارت دفاع کی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی، قطر اور سعودی عرب تربیت کے انتظامات کی میزبانی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ تربیتی پروگرام صدر باراک اوباما کے ایک طویل عرصے کے منصوبے کا حصہ ہے، جس میں شام کی مقامی فورسز کو تیار کرنا ہے جو بالآخر دولت اسلامیہ جنگجوؤں کی پیش رفت کو روک سکیں۔ ترکی میں استغاثہ نے اس قومی اخبار کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے جس نے فرانس سیسی تنزیہ جریدے شارلی ابدو کے تازہ شمارے کے اقتباسات شائع کیے تھے۔ اس تحقیقات سے پہلے ترک وزیر اعظم پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے پر جریدے پر تنقید کر چکے ہیں۔ استنبول میں استغاثہ کا کہنا تھا کہ وہ ترکی کے اخبار جمہوریت کی طرف سے اقتباسات شائع کر کے لوگوں میں نفرت انگیز اور تضحیک کے جذبات ابھارنے سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس اخبار نے جریدے کے خصوصی شمارے کے چار صفحات شائع کی، لیکن اس میں پیغمبر اسلام کا خاکہ شامل نہیں تھا۔ اس سے قبل وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے ان دونوں اشاعتوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی پیغمبر اسلام کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، اور ذرائع ابلاغ کو اس اصولی موقف کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترکی کی قومی فضائی کمپنی ٹرکش ایئر لائنز نے دوران پرواز مسافروں میں اخبار جمہوریت کی تقسیم بند کر دی۔ یورپین پارلیمنٹ نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ یورپی پارلیمان نے جمعرات کو برسلز میں ہونے والے اپنے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی جس میں روس کی جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسی کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یورپی پارلیمان روس کے حمایت یافتہ باغیوں کی مشرقی یوکرین میں دہشت گردی اور مجرمانہ طرز عمل کی بھی سخت مذمت کرتی ہے۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب یوکرین میں ان 13 عام شہریوں کے لیے قومی سطح پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے جو منگل کو باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دونیتسک میں ایک مسافر بس پر راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرینی حکومت نے اس حملے کا الزام باغیوں پر عائد کیا ہے، جبکہ روس نے یوکرین کے فوجی دستوں کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اپنی قرارداد میں یورپی پارلیمان نے روس پر عائد اقتصادی پابندیاں اس وقت تک برقرار رکھنے پر زور دیا جب تک وہ قرارداد میں درج شرائط پوری نہیں کرتا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ کیوبا کے خلاف تجارتی اور سفری پابندیوں میں نرمی برتنے سے متعلق نئے قوانین پر جمعے کے روز سے عمل درآمد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ اقدام اوباما انتظامیہ کے ہدف کے حصول کی طرف ایک قدم ہوگا، جس کا اعلان انہوں نے گزشتہ ماہ کیا تھا اور جس کا مقصد اس کمیونسٹ ملک کے ساتھ تعلقات بحال کرنا ہے۔ نئے ضوابط کے تحت کیوبا سفر کے لیے امریکیوں کو لائسنس کے اجرا کے لیے درخواست نہیں دینی پڑے گی، جس کی منظوری کی درجن بھر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ امریکی سیاحوں کو $400 تک مالیت کی ذاتی استعمال کی اشیاء کیوبا سے لانے کی اجازت ہوگی، جس میں $100 کا تمباکو اور الکوہل شامل ہے۔ ریپبلکن اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان کے چند ارکان نے ان تعزیرات میں نرمی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے جمہوری پیش رفت کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس صدارتی حکم کے نتیجے میں 50 برس سے آئے تعزیرات میں خاصی حد تک کمی واقع ہوگی، پابندی ہٹانا صرف اور صرف کانگریس کا کام ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔ اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور رپورٹ سنوا رہے ہیں۔ ایسے میں جبکہ پچھلے ہفتے پیدر پہ دہشت گرد حملوں نے فرانس کو چکرا دیا تھا، بک اسٹورز پر شرعی قوانین کے تحت فرانس کے بارے میں ایک متنازع ناول کی فروخت شروع ہوئی. اس ناول کا جس کا نام سبمیشن ہے اس وقت اس کی اشاعت محض اتفاقیہ ہے, لیکن پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اب یہ ناول اس ملک کی حقیقی شناخت کے حوالے سے گردش کرتی بحث کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے. مزید تفصیلات شہناز نفیس سے.
پیرس کے مرکزی حصے میں واقع جبٹ جوین نامی بک سٹور ایک حالیہ شام میں تقریباً خالی تھا. کچھ لوگ سٹور کے ادبی حصے میں گئے, لیکن انہوں نے اس وقت تک کتابوں کے ڈھیروں کو چھوا تک نہیں جب تک جیکلین بوارڈس نے ان کی توجہ اس جانب نہیں دلائی.
لا ای پال دو لیزلام موی جو سوی نان الجیری سیتی اون کولونی فرانسیز.
بوارڈس کو مصنف مشیل ویلبیک پسند ہیں جو اسلام سے متعلق بات کرتا ہے, جو ایک ایسا موضوع ہے جو بوارڈس کے لیے گہرا جذباتی مفہوم رکھتا ہے. وہ ناول نگار کی سوچ کے مخصوص انداز کو پسند کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ویلبیک کو اشتعال دلانا پسند ہے اور وہ خود بھی ایک باغی ہیں. ویلبیک کے تازہ ترین ناول کے بک سٹور میں ڈیر لگے ہیں. اس ناول کا انگریزی زبان میں نام سبمیشن ہے. گزشتہ ہفتے اپنی اشاعت سے قبل ہی اس نے شہرت حاصل کرنی شروع کر دی تھی. اس ناول میں 2012 کا ایک منظرنامہ پیش کیا گیا ہے جب ایک تصوراتی اسلام پسند جماعت صدارتی انتخاب جیت لیتی ہے. ویلبیک اس سے پہلے بھی متنازع مباحثوں کو ہوا دے چکے ہیں. ان کے خلاف نسل پرستی پر مبنی تشدد بڑھکانے کے حوالے سے مقدمہ چلا جس میں انہیں بری کر دیا گیا. ان کی تصنیف اسی روز فرانس کے بک سٹور پر فروخت کے لیے پیش کی گئی جب اسلام پسند دہشت گردوں نے پیرس میں شارلی ہیبڈو کے دفاتر پر حملہ کیا. ویلبیک جو اپنے ناول کی تشہیر کے لیے میڈیا کو اکٹھا کر رہے تھے مختصر دورانیے کے لیے منظر سے غائب ہو گیا. لیکن دہشت گرد حملوں سے ایک رات قبل ویلبیک نے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن پر اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ فرانس میں ایک اعتدال پسند اسلامی پارٹی کے اقتدار سنبھالنے کا حقیقی امکان موجود ہے. اپنی کتاب جس میں انہوں نے اسلامی شریعت کے تحت فرانس کا جو منظرنامہ دکھایا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے. مصنف ویلبیک کہتے ہیں کہ ناول سبمیشن کا پہلا حصہ لوگوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے, لیکن اسلام پسند لیڈر جو پہلی بار اقتدار میں آتا ہے اس کی سب سے اہم خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ایک سیاست دان ہے اور وہ بہت پرعزم اور ذہین اور قابل شخص ہے. پچھلے ہفتے کے دہشت گرد حملوں کے باعث اسلامی انتہا پسندی سے متعلق بدترین فرانسیسی خوف ایک حقیقت بن گئے ہیں, لیکن یہ حملے یکجہتی کے ایک غیر معمولی اظہار کا سبب بھی بنے. اب جبکہ فرانسیسی قوم اس صورتحال سے باہر نکل رہی ہے, ویلبیک کی کتاب ایک مرکزی سوال کا حصہ بن گئی ہے کہ آیا فرانس اسلامی عسکریت پسندی کا جواب خوف اور دوسرے عقائد کے لوگوں سے نفرت کے ساتھ دے گا, یا وہ مختلف ثقافتوں اور عقائد کو ساتھ لے کر چلنے کی اپنی شناخت قائم رکھے گا. گزشتہ اتوار اس وقت یکجہتی کا اظہار ہوا جب لاکھوں فرانسیسیوں نے آزادی اظہار کے حق اور انتہا پسندی کے خلاف اپنی حمایت کے اظہار کے لیے ملک بھر میں مظاہرے کیے. پیرس کے مظاہرین میں 17 سالہ آمینہ تجوری بھی شامل تھی جنہوں نے ایک یہودی اخبار اٹھایا ہوا تھا. میں ایک مسلمان ہوں اور میں یہ ہلاکتیں پسند نہیں کرتی. مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کا دشمن بننے سے انکار کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کو مسترد کرتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی اظہار پر ہلاک کیا جائے. ہر ایک کو وہ کچھ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے جو وہ کہنا چاہتا ہے. فرانسیسی رہنما بھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دہرا رہے ہیں. فرانس کے وزیر اعظم مینول والز نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ فرانس ویلبیک نہیں ہے, یہ عدم برداشت اور خوف نہیں ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ ویلبیک کی کتابیں شارلی ہیبڈو کے مذہبی کارٹونز کی طرح آزادی تقریر کی حدود پر دباؤ ڈالتی ہیں. اس رسالے نے بدھ کے روز ہونے والے حملوں کے بعد اپنا پہلا ایڈیشن شائع کیا جس میں ایک بار پھر پیغمبر اسلام کے خاکے موجود ہیں. یہ شمارہ چند گھنٹوں میں ہی بک گیا. ڈفنی گرسو پیرس کے بک سٹالز پر جریدے شارلی ہیبڈو کی ایک کاپی ڈھونڈ رہی ہیں. وہ اس کی ایک مستقل قاریہ ہیں. وہ ویل بیک کی کتابوں کی پرستار نہیں ہیں لیکن ان دونوں کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ آزادی اظہار ایک بڑا خطرہ ہے.
Là, il parle de l'islam. Moi, je suis née en Algérie. C'était une colonie française et on en est parti.
فکشن میں یہ شارلی ہیبڈو بھی ایک طرح کا فکشن ہے. ویل بیک کی کتاب بھی فکشن ہے. فکشن میں کوئی حد نہیں ہوتی. فکشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مرکزی دھارے کے بہت سے مسلمان گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد کے ردعمل سے سہمے ہوئے ہیں. عبداللہ زکری اسلامک فوبیا پر نظر رکھنے والے قومی ادارے نیشنل آبزرویٹری اگینسٹ اسلامو فوبیا کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں درجنوں مساجد اور دوسری اسلامی علامتوں پر حملے ہو چکے ہیں. جمعرات کے روز فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے بھی کہا کہ اکثر اوقات مسلمان انتہا پسندوں کے اولین اہداف بنتے ہیں اور انہوں نے فرانس میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے تحفظ کا عزم کا اظہار کیا. لیکن ذکری کہتے ہیں کہ ویل بیک کا ناول اور جدید شارلی ہیبڈو دونوں مزید اشتعال پھیلا رہے ہیں. تبصرہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ویل بیک کی کتاب فرانسیسی شہریوں کے اندر چھپے ہوئے خدشات اور بدگمانیوں میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے فرانس میں ایک بار پھر کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے حملوں کے بعد اتحاد و یکجہتی کے غیر معمولی اظہار میں ہونے والے مظاہروں کے اثرات دھندلا چکے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پشاور میں اسکول پر حملے کے کوئی ایک ماہ بعد پاکستان بھر میں اسکولوں کو سخت حفاظتی انتظامات میں دوبارہ کھول دیا گیا. حکومت اس سلسلے میں نئے سیکیورٹی انتظامات پر عمل کر رہی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے اسکولوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے جاری کردہ ہدایات میں سے بہت سی چیزوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے جبکہ باقی پر کام جاری ہے. صوبہ پنجاب کے سابق وزیر قانون اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رانا مشعود نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے.
کہیں پہ ریز جو ریزروائر ہے اب وہ اس کا سٹاک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم نے آلریڈی جو ہے آرڈرز جو ہے وہ پلیس کر دیے ہوئے ہیں. جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز چاہیے ہم جہاں پر اویلیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ ہم منگوا کے دے رہے ہیں. تو یہ سارا ایک اب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس کو ریگولر مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی یہ ریگولر بیسس پہ چل رہا ہے. اس وقت جن اسکولوں کی باؤنڈری والز بن رہی ہیں دہلی کی بنیاد پر ان کی رپورٹ آ رہی ہے اور میکسیمم 1.5 ماہ کے اندر اندر جو یہ جن کی بالکل باؤنڈری وال نہیں تھی، جن کی پارشل باؤنڈری وال کی ضرورت تھی، جن کی 6 فٹ یا 5 فٹ کی دیوار تھی جس کو 8 فٹ پہ لے کے جانا تھا، یہ سارے کاموں کا ہم نے ٹائم لائنز ان کو دے دی ہیں اور اس کے مطابق اس پر عمل ہو رہا ہے.
ادھر امریکہ نے پاکستان میں محفوظ تر اسکول پروگرام کے لیے بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کو اس 4 سالہ منصوبے کے لیے $46 لاکھ کی امداد فراہم کی ہے. اس مالی اعانت کا مقصد انسانی بحرانوں سے متاثرہ بچوں کے لیے اسکولوں کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ بنا کر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانا ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی USAID کی جانب سے فراہم کی گئی اس مالی امداد سے یونیسیف شمالی وزیرستان کے بے گھر ہونے والے 53,000 بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا انتظام کرے گا۔ بیان کے مطابق ایسے 10,000 سے زائد بچوں کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے اور انہیں عارضی تدریسی مراکز اور میزبان آبادیوں میں داخلہ دیا جا چکا ہے۔ لگ بھگ 100 اساتذہ کو نفسیاتی معاونت، صحت و صفائی کے فروغ اور مشکل صورتحال میں پڑھانے کے لیے تربیت بھی دی جا چکی ہے۔ بیان میں پاکستان میں یو ایس ایڈ کے مشن ڈائریکٹر گریگوری گوٹلیب نے کہا کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ عارضی طور پر بے گھر ہونے والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ امریکہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے علاوہ بنیادی تعلیم کی سہولتوں کو بہتر بنانے اور اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں اعانت فراہم کرتا آیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس ماہ امریکہ کے صدر باراک اوباما کے دورہ بھارت کے لیے معقول حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
نئی دہلی کی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں امریکی صدر باراک اوباما کے دورے پر کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات میں مصروف ہیں۔ دہلی کے پولیس کمشنر بی ایس بسی نے جمعہ کے روز میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ ہم اپنے مختلف یونٹوں کے ساتھ ضروری حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے وقت متعلقہ اضلاع کی پولیس مواصلات اور ٹریفک عملہ کے ساتھ موقع پر موجود رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ حفاظتی انتظامات کی وجہ سے عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پولیس کمشنر نے حفاظتی انتظامات کو پختہ بنانے کے لیے جمعہ کے روز بین ریاستی رابطہ اجلاس طلب کیا، جس میں غازی آباد، نوئیڈا، سونی پت، گڑگاؤں، جھجھر اور دیگر علاقوں کے پولیس افسران نے شرکت کی۔ انہوں نے پولیس حکام کو ہدایت دی کہ وہ سرحدی علاقوں کی جانچ کریں اور جرائم پیشہ افراد پر گہری نظر رکھیں۔ امریکی صدر، جو کہ 26 جنوری کی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے، 25 جنوری کو دہلی پہنچ جائیں گے۔ وہ 27 جنوری کو تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے۔ امریکی سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم اس وقت نئی دہلی میں ہے۔ اس نے بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں اور وزارت خارجہ کے اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس نے بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں سے کہا کہ وہ صدر اوباما کے لیے ایمرجنسی نکاسی اور ان کے قافلے کے لیے ایک ڈمی روٹ بھی بنائیں۔ انہوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ جب امریکی صدر آگرہ کا دورہ کریں گے تو دہشت گرد دہلی آگرہ ہائی وے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لہذا انہوں نے بھارتی ایجنسیوں سے مطالبہ کیا کہ اس موقع پر ہائی وے کے تمام ہوٹلوں اور ریستورانوں کو بند رکھا جائے، اس سے قبل ہوٹلوں اور ریستورانوں کی مکمل جانچ کی جائے۔ صدر اوباما کے حفاظتی انتظامات کو پختہ بنانے کی غرض سے راج پتھ، راشٹرپتی بھون اور پارلیمنٹ ہاؤس کے آس پاس اور انڈیا گیٹ کے اطراف میں حکم امتناعی نافذ کر دیا گیا ہے۔ انڈیا گیٹ کو ابھی سے عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں فوجی جوان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بیس جنوری کو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے قبل امریکی صدر باراک اوباما امریکی معیشت کو بہتر بنانے اور مزید امریکیوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے طریقوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس ہفتے ان کی تقاریر صارفین، کاروباری افراد اور اداروں کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور سائبر اسپیس میں خفیہ معلومات کے تحفظ کے طریقوں پر مرکوز رہی ہیں۔ سلسسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سیڈر فالز، آئیوا میں خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ امریکی معیشت مضبوط تر ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید امریکی اپنی روزمرہ زندگیوں میں اس بحالی کو محسوس کر سکیں۔ ان کے الفاظ،
And in the 21st century, in this age of innovation and in technology, so much of the prosperity that we're striving for, so many of the jobs that we want to create depend on our digital economy.
اور 21ویں صدی میں اختراعات اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم جس خوشحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں سے بہت زیادہ خوشحالی، اور ہم جتنے زیادہ روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سو کا انحصار ہماری ڈیجیٹل معیشت پر، سائبر اسپیس میں منسلک ہونے اور خریداری کرنے پر، کاروبار کرنے اور دریافت کرنے پر، اور آن لائن سیکھنے پر ہے۔ صدر نے کہا کہ کامیابی کے حصول کے لیے بہت سی کمیونٹیز میں امریکیوں کو براڈ بینڈ تک مزید تیز اور مزید سستی رسائی کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
It's about giving the entrepreneur the small business person on Main Street a chance to compete with the folks out in Silicon Valley or across the globe.
اس کا تعلق کاروبار کرنے والے مین اسٹریٹ پر موجود چھوٹے کاروبار کرنے والے شخص کو سلیکون ویلی یا دنیا بھر کے کاروباری لوگوں سے مقابلے کا موقع فراہم کرنا ہے. اس کا تعلق کسی طالب علم کو آن لائن کورسز اور ملازمتوں کے مواقع تک رسائی میں مدد فراہم کرنا ہے جس سے اسے اپنے خواب پورے کرنے میں مدد مل سکے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. پیر کے روز صدر نے شناخت کی چوری کے قوانین کو تقویت دینے کے منصوبوں کا انکشاف کیا جو کاروباری کمپنیوں سے تقاضا کریں گے کہ وہ صارفین کو 30 دن کے اندر مطلع کریں کہ آیا ان کی معلومات چوری ہوئی ہیں. اس منصوبے کے تحت ان کمپنیوں کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہوگی جو صارفین کے بارے میں معلومات سمندر پار فروخت کرتی ہیں.
This is a matter of public safety and of public health. And most of this infrastructure is owned and operated by the private sector. So neither government nor the private sector can
یہ تحفظ عامہ اور صحت عامہ کا معاملہ ہے اور اس میں انفراسٹرکچر کا بیشتر حصہ پرائیویٹ سیکٹر کی ملکیت اور اس کے زیر انتظام ہے. اس لیے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں تنہا ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ ایک مشترکہ مشن ہوگا جس میں حکومت اور صنعت شراکت دار کے طور پر شانہ بشانہ کام کریں گے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. امریکی حکومت کی جانب سے نگرانی اور بڑے پیمانے پر معلومات اکٹھا کرنے کے بارے میں انکشاف کے بعد پرائیویسی کے علمبردار کمپنیوں اور حکومت کے درمیان معلومات کے تبادلے کے خیال پر نکتہ چینی کر چکے ہیں, لیکن کچھ تجزیہ کار نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سی کمپنیوں نے صارفین کی نجی معلومات کا ان کے علم اور مرضی کے بغیر تبادلہ کیا. یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے کلاس لورس کہتے ہیں
There are no real privacy laws regarding online browsing, regarding an awful lot of other information like health information, like
financial information. آن لائن براؤزنگ سے متعلق اور دوسری بہت سی قسم کی معلومات, مثلاً صحت, مثلاً مالیات کے بارے میں معلومات کے حوالے سے کوئی پرائیویسی قوانین موجود نہیں ہیں, اور ان معلومات کو اکثر اوقات ایک غیر محدود طریقے سے اشتہاری کمپنیوں اور انشورنس کمپنیوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو تو اصل میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا مواد موجود ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کمپنیوں اور ڈیٹا بروکرز کے پاس ہمارے بارے میں کون سی معلومات موجود ہیں. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کلاس لارس کے, جو کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کے منصوبوں کی ممکن ہے کچھ قانون ساز مخالفت کریں. ان کے الفاظ
Considering the majority balance in the new Congress, I think the likelihood that the bill is not going to pass is fairly high.
نئی کانگریس میں ریپبلکن اکثریتی توازن کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ اس بل کے منظور نہ ہونے کا امکان خاصا زیادہ ہے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کلاس لارس کے. منگل کے روز صدر اوباما نے قانون سازوں کے ایک گروپ کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس بارے میں اعتماد کا اظہار کیا کہ کیونکہ امریکی معیشت کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنا ہر ایک کے مفاد میں ہے, اس لیے کوئی مفاہمت طے پا جائے گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
میانمار یا برما میں حالیہ برسوں میں سیاسی اصلاحات کے باوجود روہنگیا مسلمان اقلیت کے لیے زندگی آسان نہیں ہوئی ہے. میانمار کی حکومت انہیں شہری کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان پر غنڈہ افراد حملے کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں سے دھکیل کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے. ان کی واحد امید ہمسایہ ملکوں میں مفرور ہو جانا ہے, لیکن اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے. ماہی رام کرشنن نے کوالالمپور ملائیشیا سے, جہاں پناہ گزینوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ رپورٹ ارسال کی ہے. پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
اقوام متحدہ کا روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ دنیا میں ایسی اقلیت ہیں جن پر سب سے زیادہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں. میانمار میں, جسے برما بھی کہا جاتا ہے, ظلم سے بچنے کے لیے روہنگیا مسلمان ملک ملائیشیا کو ایک ممکنہ محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں, مگر ملائیشیا مہاجرین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے روہنگیا قانونی طور پر نہ تو وہاں کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکول بھجوا سکتے ہیں, یہاں تک کہ جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی نہیں. پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کے اندازے کے مطابق حالیہ چند مہینوں میں کم از کم 1800 روہنگیا مسلمان ملائیشیا میں آ چکے ہیں. زیادہ تر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ایوب خان ایک روہنگیا ہے جو جزوی طور پر تشدد کے باعث مفلوج ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں, میں نے بلوائیوں سے بھاگنے کی بڑی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرا کندھا زخمی کر دیا۔ نئیما بھی ایک روہنگیا پناہ گزین ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسانی سمگلروں نے اس وقت اس کے خاوند کو ہلاک کر دیا جب وہ فرار ہو کر تھائیلینڈ کے راستے ملائیشیا جا رہے تھے۔ میرے ملک میں بہت زیادہ ظلم، تشدد اور قتل و غارت ہے، اس لیے وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً وہاں سے نکل کر تھائیلینڈ جانا پڑا۔ ایمان حسین 400 دوسرے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ایک کشتی پر فرار ہوئے۔ جب لوگ کشتی پر فوت ہو جاتے تو وہ انہیں سمندر میں پھینک دیتے۔ کم از کم 50 سے 55 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ الفاظ تھے ایمان کے۔ ملائیشیا میں تقریباً 40,000 روہنگیا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یا یو این ایچ سی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جس سے انہیں گرفتاریوں اور ملک بدری سے کچھ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ کم از کم اتنے ہی پناہ گزین اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ حال ہی میں ملائیشیا آنے والی نئیما وہاں سے کہیں اور جانے کی امید میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اگر میں یہاں رہی تو میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھجوا سکوں گی، اس لیے میں کسی اور ملک میں جانا چاہتی ہوں۔ روہنگیا کے سرگرم رکن محمد صادق کہتے ہیں کہ ابھی تک اندازن صرف 1,000 روہنگیا کو دوسرے ممالک میں آباد کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بیشتر مہاجرین تو 3 عشروں سے بھی زیادہ عرصے سے انتظار میں ہیں۔ وہ بغیر کسی امید کے انہی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ کے ادارے کو جلد از جلد ان مہاجرین کو دوسری جگہوں پر آباد کرنا چاہیے، مگر اس کا امکان انتہائی کم ہے۔ کچھ روہنگیا کا تو کہنا ہے کہ ملائیشیا میں غریب مہاجرین بن کر رہنا میانمار میں زندگی سے تو بہت بہتر ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت فلسطینی علاقوں میں ممکنہ جنگی جرائم کی ابتدائی تحقیقات شروع کر رہی ہے۔ جمعے کے روز اس کاروائی میں یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جرائم ایسے ہیں جن کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر مکمل تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں تو اسرائیل اور فلسطینی عہدیداروں کے خلاف الزامات کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ اعلان اس کے 2 ہفتے بعد کیا گیا ہے جب فلسطینی اتھارٹی نے اقوام متحدہ میں درخواست داخل کی تھی کہ اسے ہیگ میں قائم اس بین الاقوامی عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا۔ تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہم اب ایسی علامات دیکھ رہے ہیں کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کا قلع خما کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی کوششیں بارآور ثابت ہو رہی ہیں۔ ستمبر کے بعد سے جب صدر اوباما نے امریکہ کی کوششوں میں بڑے اضافے کا اعلان کیا اور ہم نوا عالمی لیڈروں سے ذاتی طور پر کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں، سفارتکار اور ڈاکٹرز، فوجی اور ساز و سامان فراہم کرنے والے ماہرین، طبی کارکن اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے ماہرین اس صورتحال کا رخ موڑنے کے لیے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے کے مطابق اب ایبولا کے واقعات لائبیریا میں بہت ہی کم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سیرا لیون میں بھی کمی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تاہم اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوششیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک افریقہ میں ایبولا کے مرض کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ صدر اوباما کی اولین ترجیح امریکی صحت عامہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبولا کی وبا کو افریقہ میں ختم کیا جائے، جو اس کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایبولا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی کانگریس نے حال ہی میں ہنگامی فنڈز کے طور پر 5.4 ارب ڈالر کی منظوری دی ہے۔ اس رقم سے بیماریوں پر کنٹرول اور بچاؤ کے امریکی مراکز سے تعلق رکھنے والے انفیکشن کے کنٹرول کے ماہرین، امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے سے منسلک امدادی کارکنوں اور محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ میں صحت سے متعلق سیکیورٹی کے ماہرین کے کام میں مدد ملے گی، جو اس وبا پر قابو پانے کے لیے مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ اس رقم سے وسیع تر ہنگامی ضرورتوں میں بھی مدد ملے گی، جن میں ذاتی تحفظ کے ساز و سامان کا حصول، ایبولا کا علاج کرنے والے یونٹوں کا طبی اور غیر طبی انتظام، انفیکشن کنٹرول، مریضوں سے میل جول کا پتہ لگانا، لیبورٹریز کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، مرض پر نظر رکھنا، تدفین کی ٹیموں، جراثیم سے آلودہ سامان کی تلفی، نئی ویکسین کی تیاری اور تشخیص کے معاملات شامل ہیں۔ اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی خاطر امریکہ اختراع پر مبنی نئے طریقہ کار کی نشاندہی پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ایک منصوبے کے لیے فنڈنگ حاصل کی ہے، جس سے ایبولا کے وائرس کا پتہ لگانے کی کوششوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بہت سارے پرامن استعمال میں سے ایک مظہر ہے۔ اس منصوبے سے 11 افریقی ممالک میں نیوکلیئر سائنس کی بنیاد پر وائرس کے ماہرین کی ٹیموں کو اعلی پیمانے کی تربیت اور ساز و سامان مہیا کیا جائے گا۔ ان ملکوں میں آئیوری کوسٹ، گینیا، لائبیریا، مالی، موریتانیا، نیجر، نائجیریا، سینیگال، سیرالیون، جنوبی افریقہ اور یوگنڈا شامل ہیں۔ اس سے ماہرین کو اس بات میں مدد مل سکے گی کہ وہ تیزی کے ساتھ محفوظ طریقے سے نہ صرف ایبولا بلکہ دوسری سامنے آنے والی بیماریوں کی بھی تشخیص کر سکیں۔ یہ منصوبہ اس وبا کو ختم کرنے اور طویل المیاد بنیاد پر صحت کے تحفظ کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر بین الاقوامی رد عمل کا ایک حصہ ہے، جس سے ہم سب بحفاظت زندگی گزار سکیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک نئی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں ان میں نمونیا سے ہلاک ہونے کا امکان ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت جنہیں ایڈز کا مرض لاحق نہیں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تحقیق کے مطابق افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کی زیادہ تعداد افریقی ممالک میں بستی ہے. تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ طریقے علاج میں چند تبدیلیاں لا کر ایڈز کے مرض میں مبتلا ایسے بچوں کی زندگی کو بچانا ممکن ہو سکتا ہے جو نمونیا میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس تحقیق کی سربراہی ڈاکٹر ہائرش نائر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں,
We've been working on pneumonia estimates for over a decade now, and we realize that there are no estimates for pneumonia in HIV infected.
ہم نیمونیا کے حوالے سے گزشتہ ایک دہائی سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایڈز اور نیمونیا کے مرض میں بیک وقت مبتلا بچوں کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نیمونیا ایڈز کے مرض میں مبتلا بچوں کی زندگیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے. گو کے اس سے قبل بھی یہ امر واضح تھا کہ ایڈز میں مبتلا بچوں کے لیے نیمونیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, مگر اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار نہیں تھے. ڈاکٹر ہارش نائر مزید کہتے ہیں,
What we see is globally of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year in under 5 children,
ہمیں اپنی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سال دنیا بھر میں 5 برس سے کم عمر کے بچوں میں 116 million بچے نیمونیا میں مبتلا ہوتے ہیں. ان میں سے 1.4 million بچے HIV وائرس پازیٹیو ہوتے ہیں. تحقیق میں معلوم ہوا کہ ہر برس بچوں میں نیمونیا سے ہونے والی 920,000 ہلاکتوں میں سے 88,000 اموات ان بچوں کی تھی جو نیمونیا اور ایڈز دونوں امراض میں مبتلا تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں نیمونیا اور HIV سے متاثرہ بچوں کی اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ نیمونیا کا تعلق اور صحت عامہ تک رسائی نہ ہونے جیسے عوامل سے ہے. عالمی ادارے صحت کی جانب سے اس تحقیق کی توثیق کی گئی ہے اور اسے دی لینسٹ انفیکشن ڈیزیز جرنل میں شائع کیا گیا ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں, اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل, میری کہانی, ہر دم رواں ہے زندگی, کچھ تو کہیے, صدا رنگ, خط آپ کے. یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں, آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت معلوماتی, اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے.
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا, اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے. جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر شہناز نفیس، اور اب آپ کو انتظار ہوگا اپنے پسندیدہ پروگرام کا۔ جی ہاں، آج جمعہ ہے اور آج پروگرام ہوتا ہے ہر دم رواں ہے زندگی، جسے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل۔ ان کے ساتھ پروڈکشن میں ساتھ دیں گی سعدیہ اسد، اور انجینئر ہوں گے واسکو والوویچ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پروگرام کا انتظار کیجیے۔ ہر دم رواں ہے زندگی۔